بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے جس میں میں شیخ ربیع بن ہادی المدخل يحفظه الله پر جو تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے شیخ بن باز رحمہ اللہ پر طعن کیا ہے اور ان کو برا بلا کہا ہے، میں اس قصے کی وضاحت کرتا ہوں اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے. اس اعتبار سے کہ وہ عالم ہے، امام ہے، اور آج کے دور کے سعودی عرب محدث سمجھے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے، کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ان سے اس معاملے میں غلطی ہوئی یا نہیں. فرید المالکی ایک شخص ہے جس نے یہ بات کہی کہ شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ نے شیخ بن باز پر طعن کیا. یہ قصہ کیا ہے، شیخ ربیع نے کس طریقے سے شیخ بن باز پر طعن کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ طالب علم کے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے میں جن پوائنٹ پہ بات کروں گا، نمبر ایک، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی مختصر سی سیرت کہ شیخ ربیع کون ہے. نمبر دو، شیخ بن باز رحمہ اللہ کا تذکیہ جو انہوں نے شیخ ربیع کے متعلق بیان فرمایا. نمبر تین، فرید المالکی کون ہے. نمبر چار، اس قصے کی تفصیل کیا ہے کہ فرید المالکی کا یہ کہنا کہ شیخ بن باز نے کہ شیخ ربیع نے شیخ بن باز پر طعن کیا، یہ قصہ کیا ہے. اور نمبر پانچ، اگر کوئی امام اپنے سے بہتر امام کی مخالفت کرے، کیا اس امام کی عدالت اور امامت ساقط ہو جاتی ہے؟ ان نقاط پر میں بات کروں گا. پہلا پوائنٹ قصہ بیان کرنے سے پہلے، کیوں قصہ میں تفصیل سے بیان کروں گا چوتھے پوائنٹ پہ، شیخ ربیع بن ہاد المدخلی کون ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جو مختصر سیرت ہے میں بیان کرتا ہوں. شیخ ربیع کا نام اور نسب، ان کا نام ہے ربیع بن ہادی بن محمد عمیر المدخلی حفظہ اللہ. مداخلہ قبیلہ مشہور ہے جازان کے علاقے میں، سعودی عرب کے علاقے جازان میں مشہور قبیلہ ہے. ان کی ولادت ایک گاؤں میں ہوئی جو صامطہ شہر کے قریب ہے، اور ان کی ولادت سن 1351 ہجری میں ہوئی، 1351 آج تاریخ ہے، آج جو سال ہے وہ 1432 ہے، 1432 میں سے 1351 نکالنے کتنے باقی رہتے ہیں؟ شیخ صاحب کی عمر 81 سال ہے، اور اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں، بتا دوں میں آپ کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو کل کے شیخ ہیں، 81 سال ان کی عمر ہے حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب، سلام اللہ بارک، شیخ صاحب کی عمر جب 1.5 سال ہوئی، سلام اللہ بارک، تو ان کے والد کی وفات ہو گئی، 1.5 سال کی عمر میں ان کے والد وفات پا گئے، تو ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ میرے پاس علماء کی لمبی لسٹ ہے، میں صرف ان علماء کی بات کروں گا جو زیادہ معروف و مشہور ہیں آج کے زمانے میں۔ ان میں سے جو شیخ صاحب کے استاد ہیں، سماحت الشیخ العلامہ المفتی العام، صدر المفتی عام ہیں سابق، الشیخ العلامہ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمہ اللہ، دوسرے فضلۃ العلامہ المحدث الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ ربیع کے استادوں میں سے ہیں۔ نمبر 3 فضلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر، مدینہ کے معروف اور مشہور محدث اور عالم، جن کا آج بھی مسجد نبوی میں درس منعقد ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فضلۃ الشیخ العلامہ الحافظ المفسر الامام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معروف تفسیر اضواء البیان موجود ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی علماء ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں۔ اور جامعہ اسلامیہ میں، بلکہ جامعہ اسلامیہ سے پہلے جو ہے، انہوں نے صامطہ میں تعلیم حاصل کی۔ 1381 میں پھر ریاض چلے گئے، اور تقریباً 2 مہینے کے بعد جب مدینہ نبویہ میں جامعہ اسلامیہ کی اوپننگ ہوئی، پھر وہاں پر ان کی مائگریشن ہوئی اور مدینہ یونیورسٹی میں چلے گئے، اور 1384 میں مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی شریعت میں، اور وہیں پر ہی استاد متعین کیے گئے، وہیں پر پڑھاتے رہے، پھر ماسٹر انہوں نے کیا، اور جو ماسٹر میں ان کو جو تھیسس دی گئی تھی وہ بین الامامین مسلم الدارقطنی، اس پر انہوں نے ریسرچ کی تھی، اور سن 1400 ہجری میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، جامعہ ملک عبدالعزیز میں سے، اور پی ایچ ڈی میں جو تھیسس دی گئی تھی وہ النکت علی کتاب ابن صلاح کی کتاب پر انہوں نے تحقیق کی ہے، اور ابن صلاح کی جو کتاب حافظ ابن حجر کی ہے، بڑی جامع کتاب ہے، ان کی انہوں نے تحقیق کی تھی۔ شیخ صاحب بڑے جدوجہد کرتے رہے دروس و تدریس میں، مدینہ طیبہ میں کافی مشہور و معروف رہے، اور آج وہ استاذ کرسی کے لقب سے معروف ہیں، یعنی علم الحدیث کے دین۔ شیخ صاحب کے مختلف مؤلفات ہیں، ان میں سے بین الامامین مسلم الدارقطنی، جو کہ ماسٹر میں انہوں نے جو تھیسز لکھی تھی، پھر نکتہ ابن صلاح پی ایچ ڈی میں جو انہوں نے لکھا تھا، پھر تحقیق کتاب المدخل الى الصحیح امام حاکم کی، تحقیق کتاب التوسل والوسیلہ امام ابن تیمیہ کی، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، معروف ومشهور كتابه. منهج أهل السنة في نقد الرجال وكتب الطوائف، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين، يرن رد لكتا عبد الفتاح بغداك وور محمد عوامك، معروف صوفي جهني. في كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها، صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين، مكانة أهل الحديث، منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه، أهل الحديث من طائفة المنصورة وفرقة الناجية، مذكر في الحديث النبوي، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العواصم في كتب سيد قطب من القواصم، الحد الفاصل من الحق والباطل، وفي بوسر كتابه الناس من بعض ذكرك يا هي. أما لا ترسى دعاك أنك الله ترنكو صحة وعافية وتندرستي بخشي ورجوني جد جهد كيه الله ترنكو قبول فرمائه. شيخ بن باز رحمه الله، نخد شيخ ربيعك تزكيه كيا اور ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پر انہوں نے بار بار تزكيه كيا. انہیں سے اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں وہاں پر بھی موجود ہے، ویڈیو کلپس میں موجود ہیں، آڈیو کلپس میں. اور جب شیخ بن باز سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، بلکہ شیخ صاحب نے نام لے کر فرمایا، یعنی ایک بیان کے تعلق سے، چودہ سو بارہ ہجری میں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا شیخ صاحب نے، جن میں انہوں نے نصیحت کی تھی کہ اگر کسی نے نصیحت کرنی کسی کا رد کرنا تو نرمی سے رد کریں. بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات جو ہے شیخ ربیع کے متعلق ہے، تو پھر شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو. تو چودہ سو بارہ میں شیخ بن باز فرماتے ہیں، جو بیان میں نے بیان کیا تھا اس سے مقصد سارے کے سارے دعات ہیں، اور میرا اس بیان سے یہ مقصد تھا کہ اگر کسی کا نقد کرنی ہے تو پوزیٹو طریقے سے ہو، جس سے کوئی بگاڑ نہ ہو بلکہ اصلاح ہو. اور میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میرے بھائی جو مدینہ طیبہ میں ہیں، طالب علم اور مدرسین اور دعا، وہ میرا یہ مقصد بھی نہیں تھا جو مکہ میں یا ریاض میں یا جدہ میں ہیں، بلکہ میرا مقصد تو عام تھا. میرے بھائی مشائخ جو معروف ہیں مدینہ میں، ہمیں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل العقیدت الطیبہ ہیں اور اہل سنت و جماعت میں سے ہیں. مثال کے طور پر شیخ محمد امان بن علی الجامی، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، اور شیخ صالح بن سعد السحیمی، اور شیخ فالح بن نافع، یہ سارے سارے معروف ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، استقامت پر ہیں، علم پر ہیں، ان کی عقیدہ طیب ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر خیر عطا فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے جس چیز پر وہ راضی ہو. تو یہ شیخ صاحب کا بیان ہے شیخ ربیع کے تعلق سے. فرید المالکی کون ہے؟ فرید المالکی ایک طالب علم تھا، اور مختلف مشایخ سے انہوں نے علم حاصل کیا. شیخ ربیع کے پاس بھی آتا رہا، ان سے بھی علم حاصل کرتا رہا، دیگر مشایخ کے پاس بھی جاتا رہا، ان سے علم حاصل کرتا رہا. اور اتنی گہرائی سے علم حاصل کرنا، اس شخص نے علم حاصل کیا اور اتنی اس شخص نے وقت لگایا، بہت سارے آثار اور احادیث جمع کیے، خاص طور پر مخالفین کے رد کے تعلق سے، اور اخوان مسلمین پر، حرکین پر بڑی شدت سے کام آتا تھا وہ شخص، بڑی شدت اختیار کرتا تھا. یہاں تک کہ وہ جب ان سے مناظرہ کرتا تھا، ان سے بات کرتا تھا، تو ان کو عاجز کر دیتا تھا، یعنی ان کے لیے بڑی مصیبت تھا یہ شخص. یہاں تک کہ اس شخص نے ایک کتاب لکھی اخوان المسلمین کے تعلق سے، اور اس کتاب کا نام ہے الاخوان المسلمین فی المیزان، اخوان المسلمین ترازو پر، جس میں ان کا منہج، ان کا عقیدہ، اور جو ان کا باطل ہے، جو ان کے انحرافات ہیں، دلائل کو کس طریقے سے وہ تحریف کر کے پیش کرتے ہیں. بڑی ایک جامع اور بڑی پیاری کتاب لکھی. کی دوستی ایک شخص سے لگی جس کا نام عبداللطیف باشمیل تھا. عبداللطیف باشمیل یہ بھی طالب علم تھا اور شیخ ربیع کا ہی طالب علم تھا. شیخ ربیع سے اس کا اختلاف ہوا کسی مسئلے پر تو وہ شیخ ربیع سے دور اختیار کر لی. شیخ ربیع کو نصیحت کی ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو غلط راستہ ہے, لیکن اس شخص نے سنی نہیں. اور اس شخص نے جو راستہ اختیار کیا بڑا اتنا کٹھن راستہ اختیار کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک شخص جو طالب علم تھا, جو علماء کے پاس جاتا تھا اور بیٹھتا تھا, ان سے نصیحتیں لیتا تھا, اس شخص نے بدعت کے تعلق سے اتنی بڑی غلطی کی کہ اس نے علامہ البانی پر سب سے پہلے جرح کی تھی. یہ وجہ تھی کہ شیخ ربیع ان سے ناراض ہوئے تھے کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو. علامہ البانی رسول جماعت کے عالم ہیں, سلفی عالم ہیں, خطائیں تو ہوتی ہیں, اگر کسی مسئلے میں کوئی خطا بھی ہوئے تو صفت ربیع کو سلفی عالم نہ رہے. آپ طالب علم ہیں, آپ کی ابھی حیثیت نہیں کہ آپ بڑے اتنے بڑے عالم پر کوئی کلام کریں. آپ کا یہ کام ہے علماء کے رجوع کریں. شیخ بن باز موجود ہے, آپ اسے جا کر رجوع کریں, وہ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب کے تعلق سے. شیخ بن عثیمین ہیں, بڑے علماء موجود ہیں. تو اس شخص نے بات نہیں مانی. پھر اس شخص نے دیکھا ایسی سوچ والا ایک شخص اس کو ملا محمود الحداد کے نام سے. محمود الحداد جو حدادی لوگ معروف اور موجود ہیں, ان لوگوں کے منہج یہ ہے کہ تبدیع میں ان لوگوں نے انتہا کر دی. غلاۃ فی التبدیع, بدعت کے فتوی لگانے پر یہ لوگ غالی ہیں. یہاں تک کہ ان لوگوں نے امام ابن حجر العسقلانی اور امام نووی پر بھی کلام کیے ہیں اور ان کو ثابت کہ وہ بدعتی لوگ ہیں. تو علامہ البانی پھر کہوں کون سی بڑی بات ہوئی, پھر شیخ ربیع کون ہے پھر ان کے سامنے. تو لوگوں نے سب پہ بدعت کے فتوی لگانا شروع کر دیا. اور یہ جب دو آپس میں ملے, فرید المالکی اور عبداللطیف باشمیل جو ہے, اور یہ عبداللطیف باشمیل وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سعودی عرب میں علامہ البانی پر کلام کیا تھا, اور پھر علامہ البانی کے مختلف لیکچرز میں سے غلطیاں دیکھی کہاں کہاں پہ ہے, جو غلطی لگی نہ لگی سب کو اکٹھا کیا, پھر ایک مادہ بنایا, پھر اس کو لکھا, اس کو پھر پرنٹ کیا, پھر مختلف علماء کے پاس گیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علامہ البانی بدعتی ہیں. تو اکثر علماء نے ان کو رد کیا, ان کو اس کو حیثیت کی, تمہاری حیثیت کیا, تم کیا بات کر رہے ہو, اور تمہاری غلط فہمی ہے, سلفیت ہمیں نہ سمجھاؤ سلفیت کیا ہوتی ہے, ہم تمہیں سمجھاتے ہیں. لیکن اس شخص نے کسی کی بات نہ سنی. اور جب یہ دونوں ملے تو فرید المالکی جب اس سے ملا, اور وہ شخص ربیع کے مخالف تھا, تو اس شخص کو ایسی کوئی اس شخص نے پٹی پڑھائی کہ یہ کون سا منہج ہے تمہارے شیخ کا کہ جس کا دل کرتا ہے کچھ بدعتی بنا دیتا ہے, وہ جس کا دل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں. اب علامہ البانی اسے قطب میں کیا فرق ہے, فرق تو کوئی بھی نہیں, غلطی اسی بھی ہوئی. تو آپ کا شیخ تو کہتا ہے وہ بدعتی, وہ ٹھیک نہیں ہے, کتابیں لکھ ڈالی, علامہ البانی کی بات پہ وہ مانتا ہی نہیں ہے. یہاں سے اس کا ذہن پھرا, اور وہ بھی حدادی سوچ کر حدادی منہج اختیار کرنے لگا, فرید المالکی جو ہے. اور اس طریقے سے سبحان اللہ, جب تک فرید المالکی حق کے ساتھ تھا, طالب علم تھا, قوی طالب علم تھا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی, اسے عزت بخشی, اور یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھی اخوان المسلمین پہ, کتاب ابھی شاید موجود ہے مارکیٹ میں, بڑی پیاری کتاب لکھی. لیکن جب حق کو چھوڑا, علماء کی نصیحت کو نہیں سنا, نہیں سمجھا, فرید المالکی جو ہے جب ان برے لوگوں کے ساتھ دوستی لگائی اور حق کا راستہ چھوڑ دیا, آج فرید المالکی اللہ سب پہ رحم فرمائے, داڑھی مڑوا دی, اور طالب علم جہاں پہ تھا پتہ نہیں کہاں پہ گیا, اس کا وہ سارا علم ضائع ہو گیا, کچھ بھی باقی نہ رہا, اور وہ آج اس کا ذکر بھی نہیں ہے, اس کا نام بھی نہیں ہے. اور شیخ ربیع حفظہ اللہ آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے, اور جیسے سورج اپنی روشنی سے تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے, شیخ ربیع کا علم آج بھی جہالت کی تاریکیوں کو دور کر رہا ہے. ورحق دعوة آج بھی جاری الحمد للہ فضل اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ سزا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے جس نے حق کو قریب سے دیکھ کر چھوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کئی ایسے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں, میں ایسے لوگ جانتا بھی ہوں, تمنا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کریں مکہ میں آ کے یا مدینہ یونیورسٹی میں, خاص طور پہ باہر ملک سے آنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب آتے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں, عجب بات والا میں دیکھ, جب تک حق سے دور تھے تو حق کے قریب تھے, جو حق کے قریب ہے حق سے دور ہو گئے. بات ماحول کی ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. قصہ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ شیخ ربیع بن حضرت مدخلی حفظہ اللہ نے شیخ بن باز پہ طعن کیا. یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ربیع حفظہ اللہ رو کے ساتھ فرید المالکی تھا, شیخ بن باز کی مجلس میں موجود تھے. بات چھڑی شیخ سلمان العودہ اور شیخ سفر الحوالی کی. تو شیخ ربیع حفظہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کی دعوت, ان کا منہج جو ہے سلف منہج نہیں ہے, اور ان کی دعوت سے ہمارے جوان جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں, یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں, بدعت پھیلا رہے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں, یہ خیر پہ ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. شیخ بن باز نے ان کی بات نہ مانی, شیخ بن باز شیخ ربیع کی بات نہ مانی. فرید مار کے سن رہا تھا یہ بات جو گفتگو ہوئی ہے. تو شیخ ربیع نے دوبارہ کہا کہ شیخ صاحب دیکھیں, انہوں نے یہاں پہ یہ کہا, فلان جگہ پہ یہ کہا. لیکن شیخ بن باز کا ہی موقف تھا, ہم علی خیر, ہم علی خیر. اب جانتے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ علم اور حلم کے اعتبار سے وسعت صدر اور دور کی نظر رکھنے کے معروف تھے, جلد بازی نہیں کرتے تھے. اگرچہ شیخ ربیع ان کے شاگردوں میں سے ہے اور ان کے پیارے, بتا دوں پیارے شاگردوں میں سے ہے, جسے میں آپ کو ابھی آگے بھی بتاؤں گا. تو شیخ بن باز نے کہا نہیں, ہم علی خیر. تو فرید المالکی کہتا ہے, سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرید المالکی کہتا ہے سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ شیخ ربیع کے چہرے پر غصہ نظر آیا. شیخ ربیع نے وہاں پر کوئی بات نہیں کی شیخ بن باز کے سامنے, مجلس ختم ہوئی, باہر چلے گئے سارے. ایئرپورٹ میں فرید المالکی پوچھتے شیخ ربیع سے کہ شیخ صاحب آپ تو کہتے وہ برے ہیں, شیخ بن باز کو تذکیہ کرتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب کو ابھی ان کا علم نہیں ہے, شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس علم نہیں. اور یہ قاعدہ معروف ہے, محدثین کا قاعدہ ہے, من علم حجت علم من لم يعلم, جو جانتا ہے وہ حجت ہے اس پر جس کے پاس علم نہیں ہے. تو شیخ بن باز اس وقت ان کے بارے جو پہلے جانتا تھا وہی ابھی بھی جانتے ہیں, اب ہمیں کیا تبدیلی آئی ہے شیخ صاحب کو پتہ نہیں تھا. تو دوبارہ پھر پوچھا فرید المالکی نے کہ شیخ صاحب آپ تو یوں کہتے ہیں, بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو شیخ بن باز جیسے بڑے عالم ہیں اور ان کے تذکیہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں, وہ شیخ صاحب کہتے ہیں وہ خیر پہ, آپ کہتے ہیں شر پہ ہیں, تو ہم کیا کریں؟ شیخ ربیع نے سوال یہ تھا کہ پھر سلفیت کیا ہے. شیخ ربیع نے یہ فرمایا کہ شیخ بن باز کا یہ قول جو ہے یہ سلفیت پر طعن ہے کہ یہ لوگ خیر پہ ہیں, اگر یہ لوگ خیر پہ پھر شر پہ کون ہے؟ اور یہ بات اس لیے کہی کہ جو شیخ ربیع کے بارے میں جانتے تھے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا, اور اس شخص کے دوبارہ سوال کرنے کی وجہ سے فرید المالکی نے جب دوبارہ سوال کیا تب یہ کہا کہ اگر شیخ صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ خیر پہ ہیں پھر تو یہ بات شیخ صاحب کی جو شیخ بن باز کی جو بھی بات ہے یہ سلفیت پر طعنہ ہے, طعن ہے سلفیت پر. یہ بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی. اس قصے کی تاریخ تقریباً 1412 یا 1412 کے قریب ہے, 20 سال پرانا قصہ ہے. یہ جو بات ہے 20 سال پرانی ہے لیکن آج اسے اپلوڈ کیا گیا ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں, انہوں نے شیخ بن باز پر بھی طعن کیا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ شیخ ربیع نے جب یہ بات کی فرید المالکی سے تو اس وجہ سے ہی بات کی کہ ایک طالب علم ہے اور استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا ہے جیسے باپ بیٹے کا ہوتا ہے، اور جو بات عام مجالس میں جو خاص مجالس میں کی جاتی وہ عام میں نہیں کی جاتی. اور شیخ بن باز نے ذرا غور کریں، ابتداء نہیں کہا، اب ایک طالب علم ایک مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ سلفیت کا راستہ بالکل واضح ہے، آپ پریشان نہ ہو. اب شیخ صاحب نہیں جانتے، کل جانیں گے، اور یہی ہوا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کو جب علم ہوا اور پتہ چلا ان کے بارے میں، شیخ بن باز نے خط لکھا اور یہ خط انہوں نے لکھا ہے سمو الملک الامیر نائف بن عبد العزیز وزیر داخلیہ کو حفظہ اللہ. سلام کے بعد خط میں کہتے ہیں کہ آپ نے جو خط لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے خط شیخ بن باز کو لکھا، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کون کیسے ہیں، شیخ سلمان اور شیخ سفر الحوالی لوگ کیسے ہیں. تو شیخ بن باز جو ہیں ہی اکبر العلماء، سب مل کے انہوں نے دیکھا، ان کو کتابیں دیکھیں، ان کے بعد کیسٹیں سنی. فرماتے ہیں شیخ بن باز اپنے اس خط میں، اور یہ خط نیٹ پہ موجود ہے، آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں رسالت الشیخ بن باز الى الامیر نائف للتحذیر من سفر وسلمان، یہ لکھیں آپ کو خط پورا آ جائے گا، موجود ہے خط نیٹ پہ موجود ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے، اور اس خط کی تاریخ ہے 1414، کتنے سال کے بعد پتہ چلا، 2 سال کے بعد. فرماتے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیے شیخ سفر بن عبد الرحمن اور شیخ سلمان بن فہد العودہ کے تعلق سے، کہ ہیئت کبار العلماء نے مجلس کا انعقاد کیا، انہوں نے ان کے بارے میں دیکھا، اور شیخ سفر الحوالی کی کتاب وعد کیسنجر، کیسنجر کا وعدہ، یہ کتاب بھی دیکھی، اور ان کی بعض ریکارڈنگز بھی سنی. تو بحث کے بعد وہ مناقشے کے بعد یہ پوری مجلس ہیئت کبار العلماء کا اجماع ہوا اس بات پر کہ ان دونوں کو بلایا جائے اور ان کی جو غلطیاں ہیں جو ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آئی ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی غلطیاں وہ کر چکے ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں اور ایک خاص لجنہ بنایا جائے، اور یہ لجنہ جو ہے ان میں 2 اہل علم کو مقرر کیا جائے اس لجنے کے اوپر، اور یہ مقرر کرے گا جو وزیر اوقاف ہے وہ خود مقرر کرے گا وہ کون ہوں گے. اگر ان دونوں نے معذرت کر لی اور یہ عہد کیا کہ ہم دوبارہ غلطیاں نہیں کریں گے تو الحمدللہ اور یہ کافی ہے، اور اگر ان دونوں نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا تو پھر ان کو روکا جائے ان کے دروس سے اور محاورات سے اور ندوات سے اور ان کو تسجیلات سے جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں سب سے ان کو روکا جائے. آخری الفاظ دیکھے حمایت للمجتمع من اخطائهما، تاکہ معاشرے کو محفوظ کیا جائے ان کی غلطیوں سے، اور آخر میں ان کے لیے دعا کہ ہداهم الله والهمهما رشدهما. آخر تک یہ شاہد ہے خط تک، خط کا. اب شیخ ربیع حفظہ اللہ نے جو بات کی تھی 2 سال پہلے 1412 میں، وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے اس میں ان دونوں کے لیے خیر کی بات کر رہے ہیں یا ان کو روکنے کی ہدایت دے رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ وہ اکیلے شیخ بن باز نہیں، پورے ہیئت کبار العلماء فرماتے اجماع ہے، یہ خط شیخ بن باز نے لکھا ہے. یعنی ڈاؤٹ تو یہ تھا شیخ بن باز کو پتہ نہیں تھا، اب تو سب کو پتہ چل گیا نا. اب جواب اس قصے کا کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ قصہ تو بالکل واضح ہے، اور میں خیر اس سے مزید وضاحت میرے پاس نہیں ہے. فرید المالکی جب خیر پہ تھا، حق پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کی اس شخص کی تائید کی ہے. جب علماء کے ساتھ تھا، علماء کی قدر کرتا تھا، احترام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت بھی اس شخص کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھی اور بڑی پیاری کتاب لکھی اخوان مسلمین کے رد پہ. لیکن جب اس نے اپنا راستہ بدلا اور ابو لطیف باشمیل جیسے شخص کے ساتھ ملا جو خود گمراہ تھا اور گمراہی کے درجے میں غرق ہوتا گیا، علماء کی نصیحت نہیں سنی، تو پھر اس کا حال یہ ہو جیسا میں نے کہا ہے کہ آج اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس نے داڑھی مڑوا لی ہے، اور اس شخص کو جس نے دیکھا ہے تو سوائے اس کے وہ کچھ کہتے نہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. نمبر تین، شیخ بن باز، شیخ ربیع حفظ اللہ، شیخ بن باز کے تعلق سے یہ کیوں کہا کہ یہ طعن ہے سلفیہ پر، سلفیت پر. جب شیخ بن باز نے کہا وہ خیر پہ ہیں، شیخ ربیع نے یہی بات کی کہ اگر یہ بات یہ لوگ خیر پہ ہیں تو پھر یہ شیخ بن باز کی جو قول ہے یہ طعن ہے سلفیت پر. یہ کیوں کہا؟ نمبر ایک، انہیں ابتداء نہیں کہا بلکہ ایک طالب علم کے سوال کے جواب میں کہا، اور وہ جب بار بار پوچھ رہا تھا. آپ خود دیکھیں سب طالب علم برابر نہیں ہوتے، ایک جرت بعض طالب علم جرت والے ہوتے ہیں اور اس سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے اس کو سمجھانا ہے. بعض لوگوں کو ایک دفعہ کہہ دیں گے وہ مان جائیں گے، بعض لوگ نہیں مانتے، نہیں مجھے بتائیں مجھے سمجھ بات نہیں آ رہی. اب عالم جو علماء حق ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے ایک دفعہ کہتے دوسری دفعہ کہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہو الحاح کرے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسے الفاظ عالم کہتا ہے صرف سمجھانے کے لیے جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا. شیخ بن باز معروف عالم ہے، اور شیخ ربیع کبھی بھی ضرورت نہ کرتے کہ وہ شیخ بن باز کے تعلق سے کوئی ایسی بات کرتے. تیسرے نمبر پر، شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کی حالت نہیں جانتے تھے، جس حال پر سے وہ ان کو جانتے تھے پہلے، اور وہ حق پہ تھے. آپ کسی کے بارے میں نہیں جانتے، آپ بہتان تو لگائیں گے نا. میں کہتا ہوں وہ شخص اچھا نہیں ہے، اگر آپ عالم ہیں وہ سے بڑے عالم ہیں، جب تو آپ خود تحقیق نہیں کریں گے، کیونکہ بات تبدیع کی ہو رہی ہے، بدعتی لوگ ہیں کہ نہیں، یہ عام بات نہیں ہے، اور علماء اس چیز کی قدر جانتے ہیں. طالب علم تو بات کر لیتے ہیں، لیکن علماء کے پاس یعنی یہ بات جو ہے بڑی وزن رکھتی ہے کہ کسی پہ کوئی حکم لگانا. اور یہی معاملہ کچھ اس سے ملتا جلتا معاملہ جو ہے وہ تبلیغ جماعت کے تعلق سے بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ تبلیغ جماعت کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا جو پہلا فتویٰ تھا اس میں ان کو تذکیہ تھا. بعض علماء نے کہا کہ شیخ صاحب وہ ان کے اندر یہ غلطیاں ہیں. شیخ صاحب نے کہا ہم علی خیر، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ ارد گرد تھے اور جو لوگ ان کے پاس آئے تھے تبلیغ جماعت کے جو وفد آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری دعوت جو ہے توحید اور سنت پر ہے. جس شخص کی دعوت توحید اور سنت پہ ہے کچھ اس کو بدعتی کہہ سکتا ہے؟ تو خیر تو ہے، لوگ گھر چھوڑتے ہیں اور پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں توحید اور سنت کی دعوت کے لیے، تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ لیکن جب ان کے طریقے کا پتہ چلا ہے دعوت دیتے کیسے اور توحید کا مفہوم کیا ہے اور سنت کے کیا مفہوم ہے، لوگوں کے نظریات کیا ہیں اس تعلق سے، تب جب شیخ بن باز کو پتہ چلا رحمہ اللہ، پھر ان کا جو دوسرا بیان تھا، دوسرا جو جماعت کے تعلق فتویٰ تھا، وہ معروف اور مشہور ہے کہ ان سے آگاہ کیا لوگوں کو روکا. اور شیخ صاحب کا دوسرا قول جو ہے معتبر ہے، معروف ہے. اور علماء کے اگر دو قول ہوں تو کون سا معتبر ہوتا ہے، پہلے دوسرا؟ دوسرا قول معتبر ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ، کہ حق کیا تھا، جو شیخ بن باز کہہ رہے تھے یا جو شیخ ربیع کہہ رہے تھے؟ اس قصے میں حق یہ تھا کہ جو شیخ ربیع کہہ رہے تھے وہی حق تھا. جو دو سال کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کا اقرار کے تسلیم کیا اور پھر اس کی وضاحت بھی کی، بلکہ ان کو سختی سے روکا بھی. پانچویں نمبر پہ، اب اس تناظر پہ جو میں نے بیان کیا ہے، سچ بات دیکھی جائے، غلطی کس کی ہے؟ شیخ بن باز کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ جو وہ جانتے تھے وہ کہہ چکے. شیخ ربیع کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پہ تھے، بدعتی تھے. اگر عالم نہیں مان رہا اور شیخ ربیع جان ان کے بارے میں جانتے ہیں اور شیخ بن باز نہیں مان رہے، کوئی شخص کہتا نہیں وہ سلفی ہیں، تو پھر طعن تو ہے سلفیت پر. یہ حق بات ہے، یعنی یہ نہیں دیکھیں کہنے والا کون ہے. شیخ بن باز کو چھوڑیں، اب کوئی بھی شخص کہنے والا ہو کہ ایک بدعتی شخص ہے، لوگوں کو خاص طور پہ جوان طبقے کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے جوان خود کچھ حملے کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، امت میں بڑا فتنے کا باعث بنے ہیں، وہ کیسے سلفی ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خیر پر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ خیر پر ہیں تو پھر سلفیت پر قائم ہے؟ تو پھر غلطی کس کی ہے؟ غلطی فرید المارکی کی ہے، بات ایسی نہیں تھی جیسے کہ بیان کی گئی، بات کچھ اور تھی، اور جو اپلوڈ کیا گیا ہے میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ ساتھی پریشانوں قصہ کیا تھا. اب جو ریکارڈنگ موجود ہے جس سے کافی طالب علم پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ فرید المراکی کہتا ہے، لحظہ یا شیخ رکیں ذرا میری بات سنیں، میں نے ایک دفعہ آپ کو سنا، اب وہ 1412 والی بات ختم ہوئی، یعنی یہ معاملہ جو 1412 میں ختم ہو چکا تھا، فرید المراکی کی 1412 کے بعد کوئی ذکر نہیں رہا، سبحان اللہ. دیکھیں اس معاملے کے بعد کہتے ہیں شیخ صاحب میں نے تمہیں سنا تھا اور یہ اللہ گواہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں اور سارے لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا جب ہم ایئرپورٹ پہ تھے، اس وقت جب ایئرپورٹ پہ تھے تو آپ نے یہ کہا کہ شیخ بن باز جو ہے سلیفے پر شدید قسم کا طعن کیا ہے. تو شیخ صاحب شیخ بن باز طعن کرتے ہیں سلفیت پہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ ربیع کہتے ہیں آپ جانتے ہیں میرا مقصد کیا تھا. فرید مارکی کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ کا مقصد کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشر نہیں کیا تھا، اپنے حد تک رکھا تھا. لیکن شیخ بن باز پر طعن آپ نے کیوں کیا؟ پھر وہی بات. اور وہاں پر شیخ ترحیب الدوسری بیٹھے تھے، یہ سلفی عالم، شیخ ترحیب الدوسری جو ہے سلفی عالم ہے، معروف عالم ہے، شاید اس مجلس میں وہاں پر بیٹھے تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. اور اس وقت فرید المارکی نے ریکارڈر چھپایا ہوا تھا. دیکھیں ذرا آپ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، اگر اختلاف بھی ہو جائے کسی مسئلے پہ، چھپ کے آپ ریکارڈنگ کریں گے؟ یہ ضرورت ہے، یہ بہادری ہے، کہہ دیں یہ ریکارڈر ہے میں آپ کے پاس ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا پان کیا تھا. شیخ نے دیکھا ابھی بھی انکار نہیں کیا، وہ کہتے وہ میرے آپ کے آگے شیخ صاحب دیکھے کہتے ہیں کہ آپ جانتے کہ میرا مقصد کیا تھا، میں نے کیوں کہا تھا. کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، شیخ ترحیب کو پتہ نہیں آپ کا مقصد کیا تھا. شیخ ربیع کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ مجھے بتائیں میرا مقصد کیا تھا، میں نے کیوں کہا تھا آپ کو، یہ آپ ذرا بتا دیں میں نے یہ بات کیوں کی تھی. کہتا ہے دیکھیں خود فرید کہتا ہے جب ہم شیخ بن باز کے مجلس میں تھے اور شیخ بن باز جو ہے شیخ سفر اور سلمان کی کچھ ان کے بارے میں اچھی باتیں کر کے مدح کر رہے تھے تو آپ پر غصہ طاری ہوا، اور شیخ ربیع کہتے ہیں سنو میرے بات سنو، یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں ہوئی تھی، یہ کسی سے نہ کہنا. تو فرید مارکی کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم شیخ صاحب آپ نے بات کی تھی. شیخ ربیع کہتے ہیں میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے اور آپ کے بیچ میں معاملہ تھا اور اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ. کہتے ہیں شوف بارک اللہ فیک، یہ بھی ابھی دعا کر رہے ہیں بارک اللہ فیک، یہ معاملہ میرے آپ کے بیچ میں ہے، میرے بات سنو، اور یہاں پر ریکارڈنگ ختم ہو گئی. یہ قصہ ہے سارا. آخر میں پانچواں پوائنٹ ہے، اگر ایک امام عالم اپنے سے بہتر اور بڑے امام کی مخالفت کرے، کیا اس امام یا عالم کی عدالت یا امامت ساقط ہو جاتی ہے؟ جواب نہیں، ساقط نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک قصہ رکھتا ہوں، دیکھ ذرا غور کریں اس قصے پر. پہلی بات یہ معروف بات ہے کہ استاد اور شاگرد کے بیچ میں اختلاف ہوتا رہا اور کئی مرتبے سے اختلاف ہوا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مثال دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کے فقہ مسائل میں اختلاف کیا ان کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن الشیبانی رحمہم اللہ نے اکثر مسائل میں اختلاف کیا. کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شان میں گستاخی کی، اطعان کیا ہے. کسی نے کہا امام ابو حنیفہ بھی امام ہیں جیسے کہ تھے، ان کے شاگرد بھی آج بھی امام ہیں حنیفیت کے نظیر، بڑھ کے سب کے نزدیک امام ہے وہ. میں کو ایک واضح مثال بتا دوں تاکہ یہ لفظ جو غلط فہمی دور ہو جائے. امام مسلم رحمہ اللہ معروف امام ہے، آج بھی امام ہیں، کل بھی امام تھے اور کل بھی امام رہیں گے، ان کی امامت سے یعنی آپ کو دو رہ نہیں ملے گی. اہل سنت جماعت کے علماء، سرافیوں کو چھوڑیں آپ، اہل سنت جماعت کے جو علماء ہیں اور جو عوام ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام مسلم کون ہے، اور مسلم سے پہلے امام ضروری ہے، یاد رکھیں. امام مسلم کا اجازت، صرف مسلم کہیں گے تو پتہ نہیں کون مسلم ہے. الامام مسلم کہتے تو محدث ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، تو امام ان کے ساتھ لگ گیا ہے، ان کے نام سے پہلے امام ہے وہ. آپ جانتے ہیں امام مسلم نے کیا کیا؟ امام مسلم اور امام بخاری دونوں کا استاد تھا، اس شخص کا نام تھا محمد بن فارس الذہلی رحمہ اللہ. امام الذہلی جو ہیں یہ امام بخاری امام مسلم کے استاد تھے. امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک قول معروف ہوا کہ امام صاحب کہتے ہیں، کہ امام بخاری کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق، کہ میرا لفظ جو میں کہتا ہوں قرآن مجید سے وہ مخلوق ہے. لفظی بالقرآن مخلوق، ایسے لفظ تھے جو معروف ہے امام بخاری سے. ذرا قصے پہ ذرا غور کرنا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پہلے بھی یہ فرمایا تھا، کیونکہ ان زمان امام بخاری سے پہلے تھا، جس نے کہا میرا لفظ قرآن مجید سے جو صادر ہوتا ہے، جو لفظ زبان سے ہم پڑھتے ہیں، جس نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی، وہ جہمی ہے. امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے. تو امام بخاری سے یہ مشہور ہوئے کہ امام بخاری یہ لفظ کہتے ہیں کہ لفظ القرآن مخلوق. جب امام ذہلی کو پتا چلا کہ میرا شاگرد یہ بات کرتا ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ جو آج کے بعد جو امام جو بخاری کے پاس بیٹھے گا میرے مجلس میں نہ آئے، میرے حلقے میں نہ آئے. امام مسلم رحمہ اللہ امام ذہلی کے بھی شاگرد تھے، امام بخاری کے بھی شاگرد تھے. انہوں نے کیا کیا، جتنی بھی احادیث امام ذہلی کی تھی ساری اٹھائیں، امام ذہلی کے پاس گئے اور رکھ دیں، یہ آپ کے حدیث ہیں مجھے نہیں چاہیے، سارے حدیث چھوڑ کے چلے گئے. آج صحیح مسلم میں امام ذہلی کا نام نہیں دیکھیں گے آپ کہیں پر بھی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے انصاف سے کام لیا، صحیح بخاری میں امام ذہلی کا نام موجود ہے آج بھی. تو امام بخاری نے اگرچہ ان کے استاد نے ان کو اپنے حلقہ سے نکال دیا، لیکن انصاف دیکھیں ان کا کہ اپنے استاد کی احادیث کو محفوظ رکھا. امام مسلم نے جو کام کیا ہے اپنے استاد کے ساتھ، اپنے اور امام ذہلی معروف مشہور امام ہے، کیا ان کی امامت ختم ہو گئی؟ باقی امام ہیں، آج بھی امام ہیں، کل تک امام رہیں گے، اور محدثین کا یہ قصہ معروف و مشہور ہے. جو غلطی مانی جاتی ہے سمجھی جاتی شیخ ربیع کی، وہ اس کی 10% کی برابر بھی ہے جو امام مسلم نے کیا. دیکھیں یہ بھی استاد شاگردی، یہ بھی استاد شاگردی، شیخ ربیع شاگرد شیخ بن باز رحمہ اللہ کے، اور امام مسلم شاگرد ہیں امام ذہلی کے. امام مسلم نے کیا کیا؟ کیا شیخ ربیع نے وہی کیا، وہی سلوک کیا اپنے استاد کے ساتھ جو اس نے کیا؟ سبحان اللہ. یہ پھر کہاں کا انصاف ہے کہ امام مسلم آج بھی امام ہیں، شیخ ربیع کی امامت ختم ہو گئی؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اچھا اور دیکھیں، امام الرازی، الامامان الرازیان، دو رازی امام جو ہیں معروف جرح و تعدیل کو محدثین، معروف محدث جو ہیں امام ابو زرع الرازی اور امام ابو حاتم الرازی، انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک حدیث بھی نہیں لی، سارے حدیث کو ترک کر دیا کہ انہوں نے یہ لفظ کہا کیوں. اور مزہ کی بات ہے کہ امام بخاری کے منہ سے لفظ نکلے ہی نہیں. اس لیے علماء کی جو الفاظ ہیں ذرا غور و فکر سے سننی چاہیے. بعض طالب علم جو بیچ میں جو معاملہ خراب کرتے ہیں نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے بات ہوتی کیا ہے، پہنچائی کیا جاتی ہے. اب دیکھیں جو اصل جو لفظ امام بخاری نے کہا، ذرا غور کریں اس پہ. پہلی بات میں وضاحت کر دوں، لفظ بالقرآن مخلوق کے دو معنی ہیں. پہلا معنی ہے کہ لفظ جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں، جو کلمات قرآن مجید کے میں نے پڑھا ہے، قل ہو اللہ احد ہے، جو قل ہو اللہ احد ہے یہ مخلوق ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، جہمیوں کا عقیدہ ہے، جائز نہیں ہے. معتزلہ کا عقیدہ ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کلام ہے. ٹھیک. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لفظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں، میری زبان کی حرکت اور جو آواز نکل رہی ہے، یہ مخلوق ہے. یہ صحیح کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. امام احمد حنبل نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے یہ کہا وہ جہمی ہے؟ تاکہ سد باب کرے کہ کوئی شخص آج یہ کہتا کہ میرے لفظ جو منہ سے نکلتے مخلوق ہے، کل یہ نہ کہے بیٹھے کہ قرآن بھی مخلوق ہے. اور یہ سختی کے الفاظ سلف سے ثابت ہیں. طلاب علم کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، وہ زمانہ بہترین زمانہ تھا. اگر اس زمانے میں سختی نہ اپنائی جاتی، اس سختی سے نہ کام لیا جاتا، تو آج ہم کیا کرتے؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں. قصہ دیکھیں ذرا. امام ذہبی نے سیر علم اللبنہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 458 میں کہتے ہیں، جب امام بخاری سے سوال کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں لفظ بالقرآن کے تعلق سے، دیکھیں پوچھنے والے نے پوچھا، اب شیخ نے جواب دینا ہے نا، عالم نے. امام بخاری جواب میں فرماتے ہیں، سلام اللہ جزاک اللہ خیر، جواب میں فرماتے ہیں افعالنا مخلوق و الفاظ من افعالنا، ہمارے الفاظ مخلوق ہیں اور ہمارے افعال جو ہم کرتے ہیں، عمل جو کرتے ہیں، وہ مخلوق ہیں، اور ہمارے لفظ ہمارے افعال میں سے ہیں. تو انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا لفظ بالقرآن مخلوق ہے، ان سے ثابت نہیں ہے. لیکن اس جملے کو آگے جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، اور یہ مشہور ہوا. اور ایک روایت ہے کہ امام بخاری نے اس کی تکذیب کی کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا لفظ بالقرآن مخلوق وہ کذاب ہے، تو یہ سند ضعیف ہے، سند صحیح نہیں ہے، امام بخاری سے ثابت نہیں ہے. لیکن امام بخاری سے یہ بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو لفظ بالقرآن مخلوق. ٹھیک. لیکن ان کے یہ جو قول ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا لفظ بالقرآن مخلوق، وہ سمجھا رہے ہیں کہ جو لفظ منہ سے نکلتا ہے، جو آواز ہے، وہ مخلوق ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. بہرحال بات مشہور ان سے ہے اور معروف ہے امام بخاری سے. تو ان تین علماء نے، شاید اور بھی ہوں، جنہوں امام بخاری کی احادیث نہیں لی، لیکن امت کا اجماع ہے کہ امام بخاری کی احادیث ساری کی ساری صحیح ہے، اور امام بخاری امام ہے. تو امام بخاری سے جو غلطی نہیں ہوئی ان کی طرف منسوب کی گئی، وہ ان سے بری ہیں. اور اللہ تعالی نے دیکھیں ان کے علم کو کیسے اور ان کی امامت کو کیسے محفوظ رکھا، سبحان اللہ. یہ قصہ تھا، قصہ سے میں نے بیان کیا ہے. اسے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی امام اپنے سے بہتر امام کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی امامت میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے. اور اتنا شدید اختلاف سلف کے بیچ میں، اور بھی کہانی قصے ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اتنی کافی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ سلف کے درمیان بھی تھا، اور اگر کسی عالم کی یا استاد شاگرد کے بیچ میں ہو بھی جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اب دیکھیے 1415 کا خط ہے، اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے 1415. شیخ بن باز خط لکھتے ہیں شیخ ربیع کو. ذرا میں آپ بتاؤں کہ شیخ بن باز جو ہیں، شیخ ربیع کو کیسے دیکھتے تھے اپنی زندگی میں، اور شیخ ربیع کی کیا حیثیت تھی شیخ بن باز کے سامنے. یہ خط لکھا ہے شیخ بن باز نے، اور یہ دیکھیں یہ عام خط نہیں ہے، یہ اپنے لیٹر پیڈ پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، یعنی ایک کیا کہتے ہیں، آفیشیل لیٹر جیسے کہتے ہیں، ایک آفیشیل لیٹر ہے. اب اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں، شیخ بن باز کہتے ہیں، من عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز لحضرت الاخ المکرم فضیلۃ الشیخ الدکتور ربیع بن ہادی المدخلی سلمہ اللہ امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من بعد، فقد اخبرنی فضیلۃ الدکتور محمد بن سعد الشوائر عن سماعکم لحدیث المدعو نزیح حماد المذاع في اذاعة القرآن الكریم والثلاثاء 12/6/1415 ما بين الساعة 7 و8 صباحا، وأن حديثه وقع فيه تأويل للحياء وصفة غضب عند الله جل وعلا، لذلك أرجو من فضيلتكم احتساب الأجر في الرد عليه وإيضاح الحق للمسلمين، لأنني لم أسمع هذا الحديث. وفق الله فضيلتكم لكل خير وضاعف مثوبتكم، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة بحوث العلم والإفتاء الشيخ بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن باز، اور اپنی مہر لگائی. مسئلہ یہ تھا کہ منگل کے دن تاریخ 12/6/1415 میں قرآن مجید کے اذاعہ میں جو الحمدللہ آج بھی موجود ہے، صبح 7 سے لے کے 8 بجے تک ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے نزیح حمد، اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحیاء اور صفت الغضب کی تأویل کی ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں میں نے نہیں سنا، تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے ان کی بات کو سنا، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس شخص کا رد لکھیں یا اس شخص کو رد کریں جس شخص نے ایسی بات کی ہے، تاکہ حق بات مسلمانوں تک واضح ہو جائے، اور کیونکہ میں نے یہ بات ان سے نہیں سنی ورنہ میں رد کرتا. آپ نے سنا ہے تو آپ رد کریں اس کا. پھر ان کے لیے دعا کی اور پھر السلام. تو شیخ ربیع معروف تھے، شیخ بن باز کے ہاں بھی معروف تھے، اور آج بھی الحمدللہ معروف و مشہور ہیں. ایسی باتوں سے شیخ ربیع کے علم میں یا امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہنے والے کہتے رہیں گے اور برا بلا کہنے والے کہتے رہیں گے، اور لوگ جو مخالفین مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن حق جو ہے وہ حق باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.